السلام علیکم. پاکستان میں اس وقت رات کے 9، بھارت میں 9:30، اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں دن کے 12 بجے ہیں. وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے ایک نیوز شو کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان خالد حمید. حسب معمول خبروں سے آغاز کرتے ہیں. پہلے اہم خبروں کی سرخیاں. پاکستان:
ملک سے دہشت گردی کا مکمل خاتمہ کر کے دم لیں گے. چیلنجوں سے نمٹنے کے لیے صفوں میں اتحاد ضروری ہے. صدر ممنون حسین کا پارلیمان کے مشترکہ اجلاس سے خطاب. اسلام آباد سے میں ہوں عشرت سلیم. تفصیلات کچھ دیر بعد.
جنوبی ایشیا:
بھارت اور امریکہ کے مابین 10 سالہ دفاعی فریم ورک معاہدے پر دستخط. میں ہوں نئی دہلی سے سہیل انجم. تفصیلی رپورٹ کچھ دیر بعد.
اور بین الاقوامی خبروں میں: گھانا کے دارالحکومت اکرا کے ایک پیٹرول پمپ اسٹیشن پر دھماکے میں کم از کم 90 افراد ہلاک ہو گئے ہیں. اور امریکہ کے صدر باراک اوباما نے کہا ہے کہ چین نے بحر الکاہل ملکوں کے درمیان تجارت کے نئے معاہدے میں شمولیت کے لیے سوچنا شروع کر دیا ہے. خبریں اب تفصیل کے ساتھ. بھارت اور امریکہ نے ایک 10 سالہ نئے اہم دفاعی معاہدے پر دستخط کیے ہیں, جس کے تحت دفاعی ساز و سامان اور ٹیکنالوجی کے مشترکہ منصوبے شروع کیے جائیں گے, جن میں جیٹ طیاروں کے انجن اور ہوا بازی کی دوسری چیزیں شامل ہیں. اس معاہدے پر دستخط امریکی وزیر دفاع کے بھارتی دورے کے موقع پر کیے گئے. نئی دہلی سے سہیل انجم کی رپورٹ.
بھارت اور امریکہ نے مشترکہ طور پر دفاعی آلات کی تیاری اور ٹیکنالوجی کے فروغ سے متعلق ایک 10 سالہ دفاعی فریم ورک معاہدے پر دستخط کیے. اسٹریٹجک نقطہ نظر سے اہم اس معاہدے میں جیٹ انجن اور طیارہ بردار بیڑے کی تعمیر اور ٹیکنالوجی کا فروغ شامل ہے. اس کے علاوہ دونوں ملکوں نے ہائی ٹیک موبائل پاور سورس اور کیمیائی اور حیاتیاتی جنگ کے لیے حفاظتی سوٹ کے بارے میں 2 پروجیکٹ معاہدوں کو بھی حتمی شکل دی. اس فریم ورک معاہدے کا فیصلہ امریکی صدر باراک اوباما کے جنوری میں ہونے والے دورے بھارت کے موقع پر کیا گیا تھا. اس میں بحری تحفظ سے لے کر مشترکہ ٹریننگ جیسے امور پر خاص توجہ دی گئی ہے. ایک دفاعی ماہر جے دیو رانا ڈے نے معاہدے کو انتہائی اہم قرار دیتے ہوئے کہا. جے دیو رانا ڈے کہہ رہے تھے کہ خاص طور پر میں یہ محسوس کرتا ہوں کہ ایئر کرافٹ کیریئر ٹیکنالوجی اور جیٹ انجن ٹیکنالوجی کی مشترکہ پیداوار اور فروغ کا معاہدہ ایک اسٹریٹجی قدم ہے. اس کے دور رس نتائج برآمد ہوں گے, اور اگر اس نے عملی شکل اختیار کی تو میرے خیال میں یہ دونوں ملکوں کے باہمی تعلقات میں ایک سنگ میل ثابت ہوگا. معاہدے پر وزیر دفاع منوہر پریکر اور بھارت کے ایک روزہ دورے پر آئے امریکی وزیر دفاع آشٹن کارٹر نے دستخط کیے. دونوں فریقوں میں ایسے منصوبوں پر مشترکہ طور پر کام کرنے کے سلسلے میں بھی اتفاق رائے ہوا, جن سے امریکی دفاعی صنعت کو بھارتی صنعت کے ساتھ شراکت کے نئے مواقع ملیں گے اور میک ان انڈیا مہم کے تحت دفاعی آلات کی تعمیر ہوگی. اس معاہدے کے ساتھ امریکہ روس کو پچھاڑ کر بھارت کو ہتھیاروں کی سپلائی کرنے والے سر فہرست ملکوں میں شامل ہو گیا. منوہر پریکر نے دستخط کے بعد کہا کہ اس معاہدے کے بہتر نتائج برآمد ہوں گے. انہوں نے آشٹن کارٹر سے ملاقات کو خوشگوار بتاتے ہوئے کہا کہ وہ انتہائی سرگرم اور بھارت کے طرفدار ہیں. آشٹن کارٹر نے کہا کہ ہمارے عزائم بڑے ہیں اور جیٹ انجن اور طیارہ بردار بیڑے کی ٹیکنالوجی کا منصوبہ بھی بڑا ہے. انہوں نے اپنے دورے میں وزیر اعظم نریندر مودی, وزیر خارجہ سشما سوراج اور قومی سلامتی کے مشیر اجیت ڈوبھال سے بھی ملاقات کی. وزیر اعظم نریندر مودی نے اس امید کا اظہار کیا کہ امریکہ کی اسلحہ ساز کمپنیوں سمیت دیگر کمپنیاں بھی بھارت کی میک ان انڈیا مہم میں سرگرمی سے حصہ لیں گی اور یہاں مینوفیکچرنگ یونٹ لگائیں گی. سہیل انجم, وائس آف امریکہ, نئی دہلی.
پاکستانی قانون سازوں اور تجزیہ کاروں نے امریکہ اور بھارت کے درمیان دفاعی تعاون کے معاہدے اور فوجی رابطوں میں اضافے پر خدشات کا اظہار کیا ہے. اسلام آباد سے جلیل اختر کی رپورٹ.
امریکہ اور بھارت نے دفاع کے شعبوں میں تعاون کے 10 سالہ دفاعی معاہدے پر دستخط کیے ہیں, جس کے تحت دونوں ملک دفاعی شعبوں میں نئی ٹیکنالوجی کو فروغ دیں گے. دونوں ملکوں نے ایک دوسرے معاہدے پر بھی اتفاق کیا ہے, جس میں بھارتی فوجیوں کو کیمیائی اور حیاتیاتی جنگ میں محفوظ رہنے کے ساز و سامان اور ٹیکنالوجی فراہم کی جائے گی. ان معاہدوں پر امریکی وزیر دفاع ایشٹن کارٹر کے دورہ بھارت کے دوران دستخط ہوئے ہیں. بھارت کے روایتی حریف پاکستان کی طرف سے ان معاہدوں پر تاحال کوئی باضابطہ رد عمل سامنے نہیں آیا, لیکن قانون سازوں اور مبصرین نے اس معاہدے کو پاکستان کے لیے باعث تشویش قرار دیا ہے. حکمران جماعت پاکستان مسلم لیگ نون کے رکن اور قومی اسمبلی کی قائمہ کمیٹی برائے امور خارجہ کے ممبر رانا محمد افضل خان نے وائس آف امریکہ سے گفتگو میں کہا کہ پاکستان دوسرے ممالک کے باہمی تعلقات پر اعتراض نہیں کرتا, تاہم بھارت کی دفاعی صلاحیت میں اضافہ ہوتا ہے تو پاکستان کے لیے یہ باعث تشویش ہے.
پاکستان کے لیے دیکھیں ہمیں, ہم تو ایک پالیسی فالو کر رہے ہیں جس میں کوئی بھی ملک جو ہے وہ دوسرے ملک سے اپنے کیسے ریلیشنز بناتا ہے وہ ہم اس پہ اعتراض نہیں کرتے, لیکن اگر انڈیا کا ڈیفینس کیپیبلٹی اس طرح سے بڑھتی ہے جو پاکستان کی کیپیبلٹی کو بڑھانے کے لیے مجبوری بن جائے گی تو اس پہ ہمیں کنسرنز ہوں گے.
امریکہ بھارتی فوج کو اسلحہ فراہم کرنے والے بڑے ملکوں میں سے ایک ہے, اور حالیہ برسوں میں یہ بات نہ صرف پاکستان بلکہ خطے کے دوسرے بڑے ممالک کے لیے پریشانی کا باعث بنی ہے. دفاعی امور کے ماہر طلعت مسعود کہتے ہیں کہ اس طرح کا کوئی بھی معاہدہ جس سے بھارت کی دفاعی صلاحیت میں اضافہ ہو اس کا پاکستان پر بھی منفی اثر پڑتا ہے.
جب تک یہ تعلقات پاکستان کے اور انڈیا کے ٹھیک نہیں ہوتے تو کوئی بھی تعلقات اگر امریکہ سے اس طریقے سے بڑھیں اور ان کی صلاحیتوں میں اضافہ ہو, خاص طور سے دفاعی اور اسٹریٹجک صلاحیتوں میں, تو اس کا منفی اثر تو پاکستان پر پڑتا ہے اور اس کا دباؤ پھر انڈیا سے فائدہ اٹھا کر پاکستان پر دباؤ بڑھاتا ہے. ماضی میں بھی یہی رہا ہے اور پاکستان کو اس کی بہت تشویش رہتی ہے.
طلعت مسعود کا کہنا تھا کہ پاکستان چاہتا ہے کہ اس کے تعلقات امریکہ سے اچھے رہیں, تاہم ان کے بقول امریکہ کو بھی پالیسی میں توازن رکھنا چاہیے. پاکستان اور امریکہ کے درمیان حالیہ کچھ عرصے میں تعلقات میں بہتری آئی ہے اور دونوں ملکوں کے درمیان اعلیٰ سطحی رابطوں میں بھی اضافہ ہوا ہے. امریکہ نے حال ہی میں پاکستان کو فوجی ساز و سامان کے لیے $1 ارب کی معاونت بھی فراہم کی ہے. محمد جلیل اختر, وائس آف امریکہ, اسلام آباد.
پاکستان کے صدر ممنون حسین نے کہا ہے کہ دہشت گردی کے خلاف جنگ آخری دہشت گرد کے خاتمے تک جاری رہے گی, اور سیکیورٹی فورسز نے شمالی وزیرستان کے زیادہ تر قبائلی علاقوں سے طالبان اور انتہا پسندوں کو نکال دیا ہے. وہ پارلیمنٹ کے مشترکہ اجلاس سے خطاب کر رہے تھے. اسلام آباد سے عشرت سلیم کی رپورٹ.
انہوں نے یہ بات پارلیمان کے مشترکہ اجلاس میں اپنے سالانہ خطاب کے دوران کہی. تیسرے پارلیمانی سال کے آغاز پر اپنے رسمی خطاب میں صدر ممنون حسین نے پاکستان کو درپیش سب سے بڑے چیلنج دہشت گردی کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ گزشتہ سال دسمبر میں آرمی پبلک سکول پر دہشت گرد حملہ قوم کی برداشت کی آخری حد ثابت ہوا, جس کے بعد دہشت گردی کے خلاف قومی اتفاق رائے پیدا کیا گیا.
ہم سب دہشت گردوں اور ان کے سرپرستوں پر واضح کرتے ہیں کہ آخری دہشت گرد کے خاتمے تک یہ آپریشن جاری رہے گا, خواہ یہ دہشت گرد فاٹا اور قبائلی علاقوں میں سرگرم ہوں یا کراچی یا ملک کے کسی اور حصے میں. یہ دہشت گرد کسی غلط فہمی میں نہ رہیں, انہیں ہر صورت میں کیفر کردار تک پہنچایا جائے گا.
انہوں نے اس موقع پر کہا کہ پاکستان کے خلاف دہشت گردی کو بطور ہتھیار استعمال کرنے کی دھمکی کے بعد یہ اور بھی ضروری ہو گیا ہے کہ ہم اپنی صفوں میں کسی قسم کے انتشار کی گنجائش ہی پیدا نہ ہونے دیں. ان کا اشارہ بظاہر بھارت کے وزیر دفاع منوہر پاریکر کے اس بیان کی جانب تھا جس میں انہوں نے کہا تھا کہ دہشت گردی کو روکنے کے لیے دہشت گردی کا استعمال کیا جائے گا. تاہم صدر ممنون حسین نے اپنے خطاب میں کہا کہ پاکستان سمجھتا ہے کہ دونوں ملکوں کے درمیان مذاکرات اور بات چیت کے ذریعے ہی تمام مسائل کا حل تلاش کیا جا سکتا ہے.
جنوبی ایشیا کے دیرپا امن کے لیے ضروری ہے کہ خلوص اور نیک نیتی سے مذاکرات کا سلسلہ آگے بڑھایا جائے اور دونوں ملک پانی سمیت تمام متنازع امور بات چیت کے ذریعے حل کر کے خطے میں امن اور خوشحالی کی راہیں ہموار کریں.
صدر ممنون حسین کے خطاب کے موقع پر فوج کے سربراہ بھی پارلیمنٹ ہاؤس میں موجود تھے, اور بعد ازاں سپیکر کی طرف سے دیے گئے زہرانے کے موقع پر انہوں نے صحافیوں سے غیر رسمی گفتگو میں کہا کہ پاکستان کسی بھی طرح کی جارحیت کا جواب دینے کی اہلیت رکھتا ہے. عشرت سلیم, وائس آف امریکہ, اسلام آباد.
امریکہ کے ساتھ اسٹریٹیجک مذاکرات میں مصروف پاکستان کے خارجہ سیکرٹری اعزاز احمد چودھری نے کہا ہے کہ اسلام آباد اپنی جوہری تنصیبات کے داخلی اور خارجی راستوں پر تابکاری اثرات کا پتہ چلانے والے آلات نصب کرنے کے لیے تیار ہے. واشنگٹن میں پاکستان کے سفارت خانے میں پاکستانی عہدیداروں کی پریس کانفرنس کی تفصیل محمد عاطف سے.
پاکستانی سیکرٹری خارجہ اعزاز احمد چودھری اور امریکی نائب سیکرٹری آف اسٹیٹ برائے آرمز کنٹرول روز گوٹیمیلر نے پاک امریکہ سیکیورٹی، اسٹریٹجک اسٹیبلٹی اور ایٹمی عدم پھیلاؤ کے سلسلے میں ہونے والے ساتویں دور کی سربراہی کی. اس دوران دونوں ملکوں نے بڑے پیمانے پر تباہی پھیلانے والے ہتھیاروں کے عدم پھیلاؤ کے لیے اپنی سنجیدگی کی پھر سے یقین دہانی کروائی. دونوں ممالک میں سی ڈی اور ایف ایم سی ٹی امور پر بات چیت ہوئی. مذاکرات کے بعد واشنگٹن میں پاکستانی سفارت خانے میں میڈیا کے نمائندوں سے بات چیت کرتے ہوئے سیکرٹری خارجہ اعزاز احمد نے کہا کہ پاکستان ایف ایم سی ٹی کو ایک امتیازی ٹریٹی سمجھتا ہے.
پاکستان یہ سمجھتا ہے کہ فسائل مٹیریل کٹ آف ٹریٹی کی بجائے فسائل مٹیریل ٹریٹی کی جائے. جس کا کیا مطلب؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو جس کے پاس سٹاکس ہیں وہ بھی اس کے اندر شامل ہوں اس ٹریٹی کے اندر. کیونکہ اگر آپ ان سٹاکس کو اس میں شامل نہیں کرتے اور صرف کٹ آف کرتے ہیں تو وہ جو ملک ہیں جن کے پاس سٹاکس جمع ہو چکے ہیں ان کو ایک ایج مل جاتا ہے دوسرے ملکوں کے اوپر. تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس سے لیول پلئنگ فیلڈ نہیں رہتا. تو پاکستان سمجھتا ہے کہ جو ایف ایم ٹی ہونے چاہیے, فسائل مٹیریل ٹریٹی, جس میں سٹاکس بھی شامل ہوں اور تمام باتوں پر ذکر ہو, اور ہم اس کی بحث کے لیے تیار ہیں.
مذاکرات میں کیمیکل ویپنز کنونشن اور بایولوجیکل ویپنز کنونشن پر بھی بات ہوئی, جس پر سیکرٹری خارجہ نے کہا کہ پاکستان کے پاس یہ ہتھیار نہیں ہیں اور پاکستان ان ہتھیاروں کے انسداد کے لیے کی جانے والی کوششوں کی حمایت کرتا ہے. مذاکرات میں پاکستان کی ایٹمی تنصیبات کے داخلی اور خارجی راستوں پر ریڈیشن پورٹل مانیٹرز لگانے پر بھی بات چیت کی گئی. اس بارے میں سیکرٹری خارجہ اعزاز چودھری نے کہا,
یہ پاکستان کے کوئی 72 کے قریب سے ایگزٹ اینڈ انٹری پوائنٹس ہیں, تو ان کے اوپر یہ لگائے جائیں گے تاکہ ہم نہیں چاہتے کہ کسی بھی ایسے مٹیریل جو فسائل مٹیریل ہو یا کوئی ایسی چیز ہو وہ جو ہے وہ اس کی تجارت ہو, وہ ہم نے ممنوع کی ہوئی ہے مکمل طور پر. ایکسپورٹ کنٹرولز کا مطلب یہی ہے کہ ہم وہ ایسا کوئی چیز باہر نہیں جانے دیں گے. یہ ہماری نان پرولیفریشن کی طرف ایک کمٹمنٹ ہے جو ہم کر رہے ہیں, اور اس کا یہ ہے کہ اس کے وہ ڈیٹیکٹرز پھر وہ دیکھیں گے کہ کسی سامان کے اندر کوئی تجارتی سامان آ رہا ہے یا جا رہا ہے, اس کے اندر کوئی ایسی چیز تو نہیں ہے جو ڈول یوز ہو یا جس میں تابکاری کوئی مٹیریل شامل ہو, کوئی ریڈیائی مٹیریل شامل ہو.
دہشت گردی, پاک افغان اور پاک بھارت معاملات پر پوچھا گئے سوال کا جواب دیتے ہوئے سیکرٹری خارجہ نے کہا کہ دہشت گرد کسی ایک ملک کا مسئلہ نہیں بلکہ پوری دنیا کے مشترکہ دشمن ہیں, اور پاکستان ہر قسم کے دہشت گردوں کے خلاف کارروائی کر رہا ہے. محمد عاطف, اردو وی او اے, واشنگٹن.
صدر اوباما نے کہا ہے کہ چین نے پیسیفک کے ملکوں کے درمیان تجارت کے نئے معاہدے میں ممکنہ شمولیت کے بارے میں غور شروع کر دیا ہے. وائس آف امریکہ کے وکٹر بیٹی نے اپنی رپورٹ میں بتایا ہے کہ صدر اوباما نے یہ تبصرہ امریکن پبلک میڈیا کے پروگرام مارکیٹ پلیس میں ایک ایسے وقت میں کیا جب انہیں کانگریس میں ڈیموکریٹک پارٹی کے اپنے ان اتحادیوں کے ساتھ طاقت کا ایک حصار درکار ہے جو انہیں تجارت کے فروغ کے لیے تیزی سے اقدامات کرنے کا اختیار دینے کی مخالفت کر رہے ہیں. تفصیلات کے ساتھ یاسمین جمیل.
The fact is that if we have 11 of the leading economies in the Asia Pacific region who have agreed to enforceable labor standards, enforceable environmental standards, strong IP protections, non-discrimination
against foreign firms. مسٹر اوباما نے بدھ کے روز مارکیٹ پلیس میں کہا کہ در حقیقت اگر ہمارے پاس ایشیا پیسیفک کے علاقے کی ایسی 11 معیشتیں ہوں جو محنت کے قابل نفاذ معیاروں, ماحولیات کے قابل نفاذ معیاروں, سخت آئی پی پروٹیکشن یعنی انٹرنیٹ پروٹوکول کے تحفظ, فعال غیر ملکی کمپنیوں کے خلاف غیر امتیازی سلوک, ان منڈیوں تک رسائی, محصولات میں کمی پر متفق ہو چکے ہوں تو پھر چین کو ان بین الاقوامی معیاروں پر کم از کم غور ضرور کرنا پڑے گا. صدر نے کہا کہ چینی عہدیداروں نے کسی مرحلے پر اس میں شرکت کے امکان کے بارے میں وائٹ ہاؤس اور امریکی وزیر خزانہ جیک لیو سے رابطہ کیا ہے. پیسیفک کے ملکوں کے درمیان تجارتی معاہدے میں جس پر ابھی تک گفت و شنید جاری ہے, امریکہ سمیت پیسیفک کے کم از کم 12 ملک شامل ہوں گے. صدر اوباما نے کانگریس میں حتمی معاہدے کے ایک بل کو اپنا بڑا مقصد بنا لیا ہے. وہ کانگریس پر یہ دباؤ بھی ڈال رہے ہیں کہ وہ انہیں تیزی سے اقدام کرنے کا اختیار دے جس کے تحت وہ کانگریس کی منظوری کی ضرورت کے بغیر تجارتی معاہدوں کی شرائط پر گفت و شنید کر سکیں. بہت سے ڈیموکریٹ تیز رفتاری سے اقدام کرنے کی مخالفت کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ 20 سال قبل طے پانے والے آزاد تجارت کے نارتھ امریکن معاہدے کی وجہ سے بہت سی امریکی ملازمتیں میکسیکو چلی گئی تھیں اور اس میں ماحولیات کے کوئی معیار نہیں تھے اور نہ ہی کارکنوں کے لیے کوئی تحفظ تھا. مسٹر اوباما نے پروگرام مارکیٹ پلیس میں بتایا کہ پیسیفک کے تجارتی معاہدے کے مخالفین کو آخری جنگ لڑنا بند کرنا ہوگی. انہوں نے کہا کہ امریکہ ایسے نئے ضابطے تشکیل دے رہا ہے جو دنیا کے ایک اہم حصے میں معیاروں کو بہتر بنائیں گے. انہوں نے کہا کہ اگر امریکہ ایشیا میں ضابطے تشکیل نہیں دے گا تو یہ کام چین کرے گا. انہوں نے کہا کہ ہم عالمی معیشت کے ساتھ مکمل طور پر گندھے ہوئے ہیں, ہم بہت سو کے لیے بہت حد تک عالمی معیشت کا ایک مرکز ہیں. صدر نے بدھ کا بیشتر دن ان شہروں میں انٹرویوز دیتے ہوئے گزارا جہاں کے ڈیموکریٹ اراکین کانگریس نے ابھی تک یہ فیصلہ نہیں کیا ہے کہ آیا پیسیفک تجارتی معاہدے کی حمایت کی جائے یا نہیں. یاسمین جمیل، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
ہانگ کانگ میں جمعرات کو چین میں 1989 میں تیانمن اسکوائر میں جمہوریت کے حق میں مظاہرین کے خلاف کریک ڈاؤن کی یاد میں موم بتیاں جلا کر سالانہ تقریب منعقد کی جا رہی ہے۔ اس بارے میں شینن وان کی ایک رپورٹ کے ساتھ شہناز نفیس۔
ہانگ کانگ کے وکٹوریا پارک میں ہر سال بڑی تعداد میں لوگ جمع ہوتے ہیں جو چین میں 1989 میں تیانمن اسکوائر میں جمہوریت کے حامی مظاہرین کے خلاف کریک ڈاؤن کی یاد میں موم بتیاں جلاتے ہیں۔ گزشتہ برس اس تقریب میں 180,000 لوگوں نے شرکت کی تھی۔ جوزف شینگ، جو سٹی یونیورسٹی آف ہانگ کانگ میں سیاسیات کے پروفیسر ہیں، کہتے ہیں
موسٹ ہانگ کانگ ینگ پیپل انڈرسٹینڈ دی اسٹرانگ ٹائز بٹوین چائنا اینڈ ہانگ کانگ۔
آج بیشتر نوجوان چین اور ہانگ کانگ کے درمیان مضبوط تعلق کو سمجھتے ہیں۔ 4 جون 1989 کو لوگ خاصے جذباتی ہو رہے تھے کیونکہ اس وقت لوگوں کا خیال تھا کہ آج چین کے ساتھ جو ہو رہا ہے وہ ہانگ کانگ کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے۔ یہ الفاظ تھے سیاسیات کے ایک پروفیسر جوزف شینگ کے۔ بعض مظاہرین کی نظر میں اس سال اس ریلی کی اہمیت بہت زیادہ ہے کیونکہ یہ ہانگ کانگ کے مستقبل کا فیصلہ کرنے کے لیے رائے شماری سے چند دن پہلے ہو رہی ہے۔ گزشتہ برس مظاہرین نے کئی ماہ تک ہانگ کانگ کی سڑکوں کو بلاک رکھا تھا۔ یہ لوگ شہر کا لیڈر چننے کے لیے براہ راست ووٹنگ کا مطالبہ کر رہے ہیں۔ تاہم بیجنگ اور ہانگ کانگ کی حکومتیں بضد ہیں کہ ہانگ کانگ کے چیف ایگزیکٹو کے عہدے کے لیے امیدواروں کا چناؤ ایک بیجنگ نواز کمیٹی کرے گی۔ پروفیسر جوزف کا کہنا ہے کہ حالیہ برسوں میں ہانگ کانگ کے شہریوں کی زندگی کا معیار کافی حد تک گر چکا ہے۔ ایک دفعہ پھر ان کے الفاظ،
There is an acute awareness of our dependence on China and increasingly because this economic integration between mainland China and Hong Kong has not been able to bring economic benefits to the young people and the authoritarianism of China in fact is seen to be
انحصار سے متعلق لوگوں میں کافی شعور پایا جاتا ہے کیونکہ چین اور ہانگ کانگ کے مابین اقتصادی انضمام سے عام لوگوں کو کوئی فائدہ نہیں پہنچا ہے۔ یہ تاثر پایا جاتا ہے کہ چین کی غیر جمہوری رویے سے نہ صرف ہانگ کانگ میں تعطلی کی شکار جمہوریت متاثر ہو رہی ہے بلکہ اس کے ہمارے لائف سٹائلز اور ہمارے اقدار پر بھی منفی اثرات مرتب ہو رہے ہیں، اور اسی وجہ سے ہانگ کانگ کے نوجوانوں میں چینی عہدیداروں کے خلاف غم و غصہ پایا جاتا ہے۔ چین میں 1989 کے کریک ڈاؤن پر بحث کرنے کی اجازت نہیں ہے، تاہم ہانگ کانگ کے نوجوان ان مظاہروں کو جاری رکھنے کا عہد کر رہے ہیں جسے وہ شہر میں جمہوریت کے حصول کے لیے ایک لمبی جنگ کے طور پر دیکھتے ہیں۔ شہناز نفیس، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
ایسے میں جبکہ روس کے قانون ساز سرچ انجنوں پر پہلے سے زیادہ کنٹرول کے طریقوں پر غور کر رہے ہیں، روسی میڈیا کے سرگرم کارکن انٹرنیٹ کی آزادی کے خلاف کسی کارروائی کے بارے میں خبردار کر رہے ہیں۔ ہنری ریجویل کی رپورٹ، یاسمین جمیل کی زبانی۔
روسی پارلیمنٹ میں پیش کی گئی ایک تحریک کے تحت انٹرنیٹ سرچ انجنز، مثلا سب سے مقبول سائٹس روسی ملکیت کے یونڈیکس اور امریکی ملکیت کے گوگل کو اس مواد کے لیے جواب دہ ٹھہرایا جائے گا جو وہ پوسٹ کرتے ہیں۔ لندن اسکول آف اکنامکس کے تجزیہ کار گریگری ایسملوف کئی بڑے روسی اخبارات میں کام کر چکے ہیں اور اب روسی معاشرے میں انٹرنیٹ کے عمل دخل کا جائزہ لے رہے ہیں۔ وہ کہتے ہیں،
We can see a lot of efforts from Yandex side to oppose this legislation, but eventually they're based in Russia. Google is quite vulnerable.
ہم یونڈیکس کی جانب سے اس قانون کی مخالفت کے سلسلے میں کافی کوششیں دیکھ سکتے ہیں، لیکن وہ ادارہ بہر طور روس میں قائم ہے۔ گوگل بھی اس حوالے سے خاصا کمزور واقع ہوا ہے کیونکہ ایک طرف تو اس پر ایک غیر ملکی ایجنٹ کا الزام عائد کیا جا سکتا ہے، لیکن دوسری جانب چونکہ وہ روس کی ملکیت نہیں ہے اس لیے اس قسم کی درخواستوں اور نئے انداز کے قانون پر رد عمل کے طریقوں کے حوالے سے ان کے پاس کچھ گنجائش اور لچک موجود ہے۔ یہ الفاظ تھے لندن اسکول آف اکنامکس کے تجزیہ کار گریگری ایسملوف کے۔ روسی قانون ساز یورپی یونین کے 2014 کے اس حکم نامے کی نقل کی کوشش کر رہے ہیں جو بھلا دیے جانے کا حق کے طور پر معروف ہے، اور سرچ انجنوں کو مجبور کر رہے ہیں کہ جب ان سے درخواست کی جائے تو وہ غیر متعلقہ اور پرانے مواد کے لنکس ہٹا دے۔ لیکن تجزیہ کار اسمولوف کہتے ہیں کہ روسی پارلیمنٹ میں پیش کی جانے والی تحریک اس سے کہیں بڑھ کر ہے. ان کے الفاظ,
it actually says that whatever information which is 3 years old can be removed by a specific request if it's right or wrong. So that means that
اس میں دراصل یہ کہا گیا ہے کہ کوئی بھی معلومات خواہ وہ صحیح ہے یا غلط 3 سال یا اس سے زیادہ پرانی ہو تو اسے کسی مخصوص درخواست پر انٹرنیٹ سے ہٹایا جا سکتا ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ نئی قسم کے اس قانون کی بنیاد پر عملی طور پر ہر چیز کو ہٹایا جا سکتا ہے. اسمولوف کہتے ہیں کہ انٹرنیٹ پر پابندیاں اس کے بعد سخت کی گئی تھیں جب ولادیمیر پوٹن نے 2012 میں روسی صدارتی انتخاب جیتا تھا. اس وقت کرملین نواز سینیٹر روزلان گیڈروف نے اس کی تردید کی تھی کہ عہدیدار سینسرشپ متعارف کرا رہے ہیں.
На данный момент мы боремся с тем контентом, который является экстремистским и который ведет к тому, что наши дети попадают под влияние.
سن 2012 میں گفتگو کرتے ہوئے مسٹر گیٹروف نے کہا تھا کہ روس اس مواد کے خلاف لڑ رہا ہے جو انتہا پسندانہ ہے یا جو ہمارے بچوں کو منشیات کا ناجائز کاروبار کرنے والوں, بچوں کے ساتھ بدفعلی کرنے والوں اور ان کے زیر اثر لا رہا ہے جو بچوں کو یہ بتانے کے لیے تیار ہیں کہ خودکشی کیسے کی جاتی ہے. یہ الفاظ تھے مسٹر گیٹروف کے. لیکن گریگری اسمولوف کہتے ہیں کہ انٹرنیٹ کے مواد پر پابندی میں انتہا پسندی کی وسیع تر توضیحات بھی شامل ہیں. ایک بار پھر ان کے الفاظ,
The government defines what extremism is about and that's a really problem because in this case it can be used against any type of
حکومت یہ طے کرتی ہے کہ انتہا پسندی سے مراد کیا ہے, اور یہ در حقیقت ایک مسئلہ ہے کیونکہ اس معاملے میں اس قانون کو کسی بھی قسم کی سیاسی مخالفت کے خلاف استعمال کیا جا سکتا ہے. حکومت مخالف گروپس نے سن 2012 میں انٹرنیٹ کو حکومت کے خلاف مظاہرے منظم کرنے کے لیے استعمال کیا تھا. اس وقت گرفتار کیے جانے والے سینکڑوں افراد میں حزب اختلاف کے لیڈر الیکسی نیولنی بھی شامل تھے. اس ہفتے وائس آف امریکہ کے ساتھ اپنے ایک انٹرویو میں انہوں نے کہا کہ موجودہ پکڑ دھکڑ 2015 اور 2016 کے انتخابات کی پیش بندی کے سلسلے میں ہو رہی ہے. ان کے الفاظ,
Я думаю, это очень сильно связано с выборами и 2015 года, и 2016 года.
Кремль غیر سرکاری تنظیموں کا خاتمہ انتہائی اہمیت رکھتا ہے جو نہ صرف پروگراموں کے لیے فنڈز دے سکتی ہیں بلکہ انہیں پھیلا سکتی ہیں, لوگوں کو اکٹھا کر سکتی ہیں یا ایک دانشگاہ بن سکتی ہیں. وہ کہتے ہیں کہ صدر پوٹن منظم اداروں کے دائرہ عمل کا صفایا کرنا چاہتے ہیں. یہ الفاظ تھے الیکسی نیولنی کے. روسی حکام یہ اصرار کرتے ہیں کہ انٹرنیٹ پر پابندیوں کا مقصد معاشرے کا تحفظ ہے, لیکن ناقدین کا کہنا ہے کہ اس کا مقصد صدر پوٹن کے خلاف اندرون ملک اور بین الاقوامی مخالفت کو دبانے کی کاروائیوں پر پردہ ڈالنا ہے. یاسمین جمیل, وائس آف امریکہ, واشنگٹن.
پاکستان میں پولیو کے واقعات میں اس سال 70% کی نمایاں کمی ہوئی ہے. حکام کا کہنا ہے کہ اس کی وجہ قبائلی علاقوں میں طالبان اور شدت پسندوں کے خلاف جاری فوجی کارروائی ہے, جس سے وہاں بچوں کو پولیو سے بچاؤ کے قطرے پلانے کی راہ ہموار ہوئی ہے. اسلام آباد سے رپورٹ دی ہے محمد اشتیاق نے.
پاکستان میں رواں سال پولیو سے متاثر ہونے والے بچوں کی تعداد میں نمایاں کمی آئی ہے. اس بہتری کی ایک وجہ ملک کے قبائلی علاقوں میں جاری فوجی آپریشنز میں ملنے والی کامیابیاں ہیں, جن کے باعث ان علاقوں میں بھی بچوں کو پولیو سے بچاؤ کے قطرے پلائے گئے. گزشتہ چند سالوں کے دوران شورش پسندی کی وجہ سے پاکستان کے قبائلی علاقوں میں تمام بچوں کو پولیو سے بچاؤ کی ویکسین نہیں پلائی جا سکی تھی. رواں سال یکم جنوری سے اب تک ملک میں پولیو وائرس سے 24 بچے متاثر ہوئے, جبکہ گزشتہ سال اسی عرصے کے دوران یہ تعداد 84 تھی. پاکستان میں 2014 کے دوران پولیو سے 306 بچے متاثر ہوئے تھے, جو گزشتہ 14 سالوں کے دوران اس وائرس سے ایک سال کے دوران متاثر ہونے والے بچوں کی سب سے بڑی تعداد ہے. پولیو وائرس کے باعث پاکستان کو عالمی ادارہ صحت کی طرف سے سفری پابندی کا سامنا بھی کرنا پڑا. پاکستان کے صدر ممنون حسین نے جمعرات کو ایک بیان میں کہا کہ پولیو وائرس سے نمٹنے کے لیے محنت سے کوششیں کی جا رہی ہیں.
یہ بدقسمتی ہے کہ پولیو کو بنیاد بنا کر پاکستان پر پابندیاں لگائی گئیں, لیکن یہ فراموش کر دیا گیا کہ اس مرض کے پھیلاؤ کے ذمہ دار ہم نہیں بلکہ وہ عناصر ہیں جن کی وجہ سے اس خطے میں بدامنی, دہشت گردی اور خونریزی عام ہوئی.
انہوں نے عالمی برادری سے کہا کہ وہ اس وائرس کے خاتمے کے لیے پاکستان سے تعاون کریں.
میں اپنی قوم اور دنیا پر واضح کر دینا چاہتا ہوں کہ ہمیں اپنے بچے عزیز ہیں اور ہم انہیں موت کے منہ میں نہیں جانے دیں گے. اسی لیے ہم نے ہمیشہ عالمی برادری سے اپیل کی ہے کہ پاکستان کو پولیو کے سلسلے میں ناکردہ جرم کی سزا نہ دی جائے۔
بیرونی دنیا میں پولیو وائرس کے پھیلاؤ کو روکنے کی غرض سے پاکستان پر عالمی ادارہ صحت کی سفارش کردہ سفری پابندیوں کا نفاذ گزشتہ سال یکم جون سے ہوا تھا، جس کے تحت پاکستان سے بیرون ملک سفر کرنے والے تمام مسافروں کے لیے پولیو سے بچاؤ کی ویکسینیشن کا کارڈ پیش کرنا لازمی قرار دیا گیا۔ پاکستان کا شمار دنیا کے ان 3 ملکوں میں ہوتا ہے جہاں پولیو وائرس پر تاحال پوری طرح قابو نہیں پایا جا سکا ہے۔ دیگر 2 ملکوں میں نائجیریا اور افغانستان شامل ہیں۔ محمد اشتیاق، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔
ودیا بالن اب ڈاکٹر کہلائیں گی، تفصیلات فکر و فن میں۔
وہ کھانا انکل کے گھر کے نیچے، تجھے تو پتا ہے نا پاپا کتنے آرتھوڈاکس ہیں،
ہی آلسو لوز یو،
پتا نہیں
کیا کرے گی تو گھر سے نکل کے، جائے گی تو کہاں، کیا دیکھے گی تو تاج محل کو، میں نہ ہوں جو وہاں۔
جی ہاں، بالی ووڈ ایکٹریس ودیا بالن کو احمد آباد کی ایک انسٹیٹیوٹ رائے یونیورسٹی نے فن کے شعبے میں خدمات اور سلور اسکرین پر عورت کے مضبوط تصور کو سامنے لانے کی وجہ سے ڈاکٹریٹ کی اعزازی ڈگری سے نوازا ہے۔
رکھوں گا جی دل کی، کہوں ہندوستانی جو ہوں، جب جیتا ہے تو آ جانا جی، کبھی آنا تم میری گلے، کبھی آنا تم میری گلے، کیا کرے گی تو کشمیر جا کے، سورگ تیرا یہاں،
انڈین ایکسپریس کے مطابق ودیا بالن یہ اعزاز ملنے پر جذباتی ہو گئیں۔ ان کا کہنا تھا کہ وہ اس اعزاز کو برقرار رکھنے کے لیے مزید محنت کریں گی۔
رب کی قوالی ہے عشق کوئی، دل کی دیوانی ہے عشق کوئی، مہکی سی پیالی ہے عشق کوئی، صبح کی لالی ہے عشق، گرتا سا جلنا ہے عشق کوئی، اٹھتا سا کلمہ ہے عشق کوئی، سانسوں میں۔
ودیا نے پرینیتا فلم سے اس انڈسٹری میں قدم رکھا، انہیں اس برس اس انڈسٹری میں پورے 10 سال ہو جائیں گے۔
پیو بولے، پیا بولے، کیا یہ بولے، جاننا جیا ڈولے، حالے حالے کیوں یہ ڈولے، جاننا
پیو بولے، پیا بولے، کیا یہ بولے، جاننا۔
ودیا کو اس اعزاز سے پیر کے روز نوازا گیا۔ اس موقع پر انڈسٹری میں ان کے کام کو سراہا گیا اور نوجوان نسل کے لیے انہیں ایک بہترین مثال قرار دیا گیا۔ کئی فلمی اعزازات سے بھی نوازا گیا ہے۔ ودیا نے یونیورسٹی آف ممبئی سے سوشیالوجی میں ماسٹرز کر رکھا ہے۔ ان کی معروف فلموں میں پرینیتا، ہے بیبی، بھول بھلیا، قسمت کنیکشن، پا، عشقیا، نو ون کلڈ جیسیکا، دا ڈرٹی پکچر اور کہانی شامل ہیں۔
مائی ہسبینڈ از مسنگ۔
آپ کا نام؟
ودیا باگچی۔
ودیا باگچی؟
نہیں نہیں، ودیا، وی، ناٹ اے بی۔
میں نے کلکتہ میں ودا ودا سب ہے، سیم فیلنگ۔ آپ کا ہسبینڈز نیم؟
ارنب
باگچی۔
ودیا کی شادی فلم پروڈیوسر سدھارتھ رائے کپور سے ہوئی ہے۔ سادیہ اسد، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
پاکستان میں اس وقت رات کے 9:30، بھارت میں 10، اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں دن کے 12:30 بج رہے ہیں۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے میں ہوں خالد حمید، خبروں کے ایک اور بلٹن کے ساتھ۔ بلوچستان میں ایک علیحدگی پسند بلوچ کمانڈر قلاتی خان نے عسکری کاروائیاں ترک کرتے ہوئے حکومت کی عملداری کو تسلیم کرنے کا اعلان کیا ہے۔ قلاتی خان نے یہ اعلان مری قبیلے کے سربراہ اور صوبائی وزیر نواب چنگیز مری کے ہمراہ جمعرات کو کیا۔ نواب خیر بخش مری مرحوم کے بیٹے چنگیز مری نے اس موقع پر ریاست کے خلاف برسر پیکار اپنے بھائیوں سمیت مری قبیلے اور دیگر تمام بلوچ نوجوانوں سے اپیل کی کہ وہ بندوق کا راستہ ترک کر کے حکومت کو عملداری تسلیم کریں۔ انہوں نے ریاستی اداروں سے بھی اپیل کی کہ وہ ہتھیار پھینکنے والے افراد کے لیے کشادہ دلی کا مظاہرہ کریں اور معاشرے میں ان کے انضمام کی راہ ہموار کریں۔ بھارتی ریاست منی پور میں جمعرات کی صبح عسکریت پسندوں کے اچانک حملے میں سیکورٹی فورسز کے 17 افراد ہلاک اور 12 زخمی ہو گئے ہیں۔ یہ حملہ علاقے میں سیکورٹی فورسز کے ہاتھوں ایک خاتون کی ہلاکت کے چند روز بعد ہوا ہے۔ مزید تفصیلات نئی دہلی سے سہیل انجم کی رپورٹ میں۔
شمال مشرقی ریاست منی پور کے چندیل ضلع میں انتہا پسندوں نے جمعرات کی صبح گھات لگا کر حملہ کر کے 17 فوجی جوانوں کو ہلاک اور 12 کو زخمی کر دیا۔ زخمیوں کو اسپتال میں داخل کرایا گیا ہے۔ فوجی عہدیداروں نے بتایا کہ یہ حملہ اس وقت ہوا جب 4 گاڑیوں پر مشتمل 6 ڈوگرا کا قافلہ چندیل سے امفال جا رہا تھا۔ جب قافلہ پارالانگ اور چارونگ گاؤں کے درمیان پہنچا تو اس پر حملہ کر دیا گیا۔ شبہ ظاہر کیا جا رہا ہے کہ پیپلز لیبریشن آرمی آف منی پور اور یونائٹڈ لیبریشن فرنٹ سے وابستہ دہشت گردوں نے یہ حملہ کیا ہے۔ بعض رپورٹوں میں ہلاک شدگان کی تعداد 20 بتائی گئی ہے۔ بیشتر لاشیں بری طرح جل گئی ہیں۔ اسے ایک دہائی کے دوران ہونے والا بدترین حملہ سمجھا جا رہا ہے۔ سیکورٹی تجزیہ کاروں کا خیال ہے کہ پیر کے روز فوج کے ہاتھوں ایک خاتون کی ہلاکت کے انتقام کے طور پر یہ حملہ کیا گیا۔ خاتون کی ہلاکت کے خلاف بدھ کے روز پورے ضلع میں بطور احتجاج مکمل بند منایا گیا۔ منی پور میں کئی برسوں سے مسلح شورش جاری ہے اور وہاں متعدد قبائلی گروپ سرگرم ہیں۔ ذرائع کے مطابق پہلے قافلے پر راکٹ لانچر سے حملہ کیا گیا اور گن فائر کیے گئے۔ ایک پولیس افسر کے مطابق قافلہ معمول کے گشت پر تھا کہ ایک طاقتور IED کا دھماکہ کر کے حملہ کیا گیا۔ ذرائع کا یہ بھی کہنا ہے کہ فوج کی جوابی کارروائی میں 5 انتہا پسند ہلاک ہوئے۔ اس علاقے میں فوجی آپریشن چلانا آسان نہیں ہے۔ وہ ایک پہاڑی علاقہ ہے اور چاروں طرف سے جنگلات سے گھرا ہوا ہے، جس کی وجہ سے حملے کے فوراً بعد کارروائی نہیں ہو سکی۔ بتایا جاتا ہے کہ ہلاک شدگان کی لاشیں بہت مشکل سے وہاں سے نکالی جا سکیں۔ سہیل انجم، وائس آف امریکہ، نئی دہلی۔
شدید بارشوں کے نتیجے میں صوبے بلوچستان میں آنے والے سیلابی ریلوں میں کم از کم 13 افراد ہلاک ہو گئے ہیں۔ حکام کا کہنا ہے کہ بارشوں کے باعث امدادی کارکنوں کو متاثر علاقوں تک رسائی میں دشواریوں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ کوئٹہ سے ستار کاکڑ کی رپورٹ۔
بلوچستان کے جنوبی ضلع خضدار میں شدید بارش کے باعث آنے والے سیلابی ریلے میں کم از کم 21 افراد بہ گئے، جن میں سے 13 افراد کی لاشیں نکالی جا چکی ہیں جبکہ دیگر کی تلاش کی سرگرمیاں جاری ہیں۔ ضلع خضدار کی انتظامیہ کے مطابق شاہ نورانی کے علاقے میں 2 سالوں کی خشک سالی کے بعد بدھ کو دیر گئے شدید بارش ہوئی، جس سے ندی نالوں میں تغیانی آ گئی۔ یہیں ایک گاؤں مینداروں میں لگ بھگ 40 گھروں کی آبادی تغیانی سے متاثر ہوئی اور کم از کم 21 افراد پانی کے بہاؤ کا شکار ہوئے۔ ضلع خضدار کے ڈپٹی کمشنر وحید شاہ نے وائس آف امریکہ کو بتایا کہ پانی میں بہ جانے والے افراد کی تلاش کے لیے جمعرات کو بھی سرگرمیاں جاری ہیں۔
میں لوگ وہاں ٹھہرتے ہیں جہاں پانی آنے جانے کی زیادہ بندوبست ہو، تو کیونکہ خانہ بدوش لوگ ہوتے ہیں تو اس لیے وہ ندی کے سائڈ پہ تھے۔ تو فلش فلڈ جب آیا تو وہ سائڈ پہ جتنے مکانات تو نہیں تھے، جگیاں ٹائپ جو بھی تھے چھوٹے، ان کے جھونکے وغیرہ تھے وہ سارے رہ گئے۔ تو 7 وہ ہوں گے جو ابھی
صوبائی دارالحکومت کوئٹہ میں آفات سے نمٹنے کے لیے صوبائی ادارے کے چیئرمین طاہر منہاس نے وائس آف امریکہ سے گفتگو میں کہا کہ سیلاب سے متاثرہ 200 خاندانوں کے لیے خیمے، کھانے پینے کی اشیاء اور دیگر ضروری سامان علاقے میں پہنچا دیا گیا ہے۔ بلوچستان میں اس سے قبل بھی سیلابی ریلوں کی وجہ سے جانی نقصان ہو چکا ہے۔ گزشتہ سال ضلع کولو اور بارکان میں 50 سے زائد افراد سیلابی ریلے میں بہہ گئے تھے، جن میں سے 20 کی موت واقع ہو گئی تھی جبکہ 30 کو بچا لیا گیا تھا۔ ستار کاکڑ، وائس آف امریکہ، کوئٹہ۔
پاکستان کے وزیراعظم نواز شریف نے جڑواں شہروں راولپنڈی اور اسلام آباد کے درمیان $0.25 ارب کی لاگت سے تعمیر ہونے والی میٹرو بس سروس کا افتتاح کر دیا ہے۔ 23 किलोमीटर इस रास्ते पर 24 स्टेशन बनाए गए हैं। इस्लामाबाद से नासिर महमूद की रिपोर्ट।
विफाकी दारुलहुकूमत और इसके जुड़वां शहर रावलपिंडी के दरमियान बेहतर सफरी सहूलत के लिए अरबों रुपए की लागत से तैयार करदा मेट्रो बस मंसूबे का वजीर आजम नवाज शरीफ ने जुमेरात को बाज़ाब्ता इफ्तिताह किया। तकरीबन 45 अरब रुपए की लागत से 14 माह की मुद्दत में तैयार होने वाले इस मंसूबे में 23 किलोमीटर की सिग्नल फ्री सड़क की तामीर, दोनों शहरों में बैन अल-अक़वामी मयार की बस सर्विस और इसके लिए 24 स्टेशन का क़याम शामिल है। मंसूबे से वाबस्ता हुकाम के मुताबिक रोजाना जुड़वां शहरों के तकरीबन 1,35,000 से ज्यादा अफराद इस बस सर्विस से मुस्तफीद होंगे। हुकूमत के इस मंसूबे पर हिज़्ब मुखालिफ और बाज़ समाजी हलकों की तरफ से तनकीद की जाती रही है। मंसूबे के लिए सैकड़ों दरख्तों को काट कर बस का रूट और स्टेशन कायम किए गए, जिसे नाकदीन माहौलियात के लिए एक खतरनाक अमल करार देते हैं। लेकिन हुकूमती ओहदेदारों का कहना है कि मेट्रो बस मंसूबे में काटे गए दरख्तों से 4 गुना तादाद में नए दरख्त लगाए जा रहे हैं, जिससे माहौल को दरपेश खतरे से निपटा जा सकेगा। इस मंसूबे को गुज़श्ता साल दिसंबर में मुकम्मल होना था, लेकिन हुकाम के बकौल हुकूमत मुखालिफ जमात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का इस्लामाबाद में तकरीबन 4 माह तक जारी रहने वाला एहतजाजी धरना इस ताखीर की वजह बना। तहरीक इंसाफ के सरबराह इमरान खान इस मंसूबे के शदीद नाकिद रहे हैं और जुमेरात को भी एक जलसे से खिताब करते हुए उनका कहना था कि हुकूमत सड़कों और मेट्रो बस जैसे मंसूबों पर सरमाया लगाने की बजाय उनके बकौल अवाम की फलाह और बेहतर मुस्तकबिल पर तवज्जो दे,
क्योंकि कौम का जो एहसास है वो उसके लोग हैं। जितना आप लोगों पे पैसा खर्च करें कौम उतनी खुशहाल होती है। पुलों पे और ये मेट्रो पे खुदा ना खास्ता जलजला आ जाए, पुल गिर जाए, फिर क्या हुआ, पैसा जाया हो गया।
ताहम वजीर आजम नवाज शरीफ अपनी हुकूमत की तरफ से शुरू किए गए मंसूबों पर होने वाली तनकीद को ये कहकर मुस्तरद करते आए हैं कि मुल्की मईशत को बेहतर बनाने के लिए किए जाने वाले इकदामात के अवाम और मुल्क के लिए दूरस नताइज बरामद होंगे।
ये मुल्क को कौम, ये जो पैसा है ये आप लोगों की अमानत है, आप लोगों की अमानत है। इसमें खयानत करने वाला जो है वो मुल्क को कौम के साथ खैरखा नहीं हो सकता। और ये इंशाल्लाह हम अल्लाह के फजल व करम से इस बात को यकीनी बना रहे हैं कि पाकिस्तान के वसाइल बड़ी दयानतदारी के साथ पाकिस्तान के अवाम की फलाह व बहबूद पे खर्च होने चाहिए।
मेट्रो बस रावलपिंडी के इलाके सदर से बरास्ता मरी रोड इस्लामाबाद में सिविल सेक्रेटेरिएट और यहां से वापस सदर के लिए चला करेगी। एयर कंडीशन बस में सफर का किराया इस रूट पर चलने वाली दीगर ट्रांसपोर्ट से काबिले जिक्र हद तक कम है और हुकूमत इसमें आनत फराहम करेगी। नासिर महमूद, वॉइस ऑफ अमेरिका, इस्लामाबाद।
कराची में आज मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट की अपील पर यौम सोग मनाया गया, जिस दौरान ज्यादातर मार्केटें, पेट्रोल पंप और तालीमी इदारे बंद रहे। MQM ने इसकी अपील पुलिस की हिरासत में अपने कारकुन की मुबैना हलाकत के खिलाफ की थी। मजीद तफसीलात कराची से शहजाद हुसैन की रिपोर्ट में।
जुमेरात को भी कराची में मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट की अपील पे यौम सोग मनाया गया। यौम सोग के मौके पर शहर के बहुत से इलाकों में रोजमर्रा जिंदगी के मामलात मुतासर रहे, कारोबारी सरगर्मियां मुअत्तल रहीं, दुकानें, बाजार, पेट्रोल पंप और तालीमी इदारे बंद रहे। कई तालीमी इदारों में इम्तिहानात मुलतवी कर दिए गए और सड़कों पर ट्रैफिक मामूल से कम रही। सिंध के और शहरों से भी ऐसी ही खबरें मौसूल हुईं। बुध को मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट ने अपने कारकुन की मुबैना जेरे हिरासत हलाकत पे एहतजाज करते हुए 2 रोजा सोग का ऐलान किया था। बुध को MQM के इस ऐलान के बाद कई इलाकों में मामूलात जिंदगी मुतासर होना शुरू हो गए थे, दुकानें, बाजार, पेट्रोल पंप बंद और ट्रैफिक सड़कों से गायब होना शुरू हो गई थी। मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के सीनियर रहनुमा डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए ये इल्जाम लगाया था कि उनके कारकुन की अजीज भट्टी पुलिस स्टेशन में हलाकत तशद्दुद से हुई थी। कराची पुलिस के तर्जुमान अतीक शेख ने वॉइस ऑफ अमेरिका को बताया था कि इस वाकये के बाद 5 पुलिस अहलकारों को मुअत्तल करके गिरफ्तार कर लिया गया था और उनके खिलाफ मुकदमा भी दर्ज कर लिया गया था। उनका कहना था कि लवाहिकीन को कानून के मुताबिक इंसाफ फराहम किया जाएगा। मकामी ज़राए इब्लाग के मुताबिक इस हवाले से जुमेरात को मजीद पुलिस अहलकारों को मुअत्तल कर दिया गया है। दूसरी तरफ मकामी ज़राए इब्लाग के मुताबिक सूबे सिंध में दहशतगर्दी के खात्मे के लिए नेशनल एक्शन प्लान पे अमल दरामद की जिम्मेदार एपेक्स कमेटी का इजलास हुआ। इजलास कराची के वजीर आला हाउस में वजीर आला सिंध सैयद कायम अली शाह की जेर सदारत हुआ, जिसमें कानून नाफिज करने वाले इदारों, सिक्योरिटी और हसास इदारों के सरबराहों के साथ साथ हुकूमती और इंतजामी अहलकारों ने भी शिरकत की। मकामी ज़राए इब्लाग का ये भी कहना है कि वफाकी हुकूमत ने गवर्नर सिंध डॉक्टर इशरतुल इबाद खान से इस्तीफा तलब कर लिया है। डॉक्टर इशरतुल इबाद खान का ताल्लुक मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट से रहा है, लेकिन कुछ अरसा कबल MQM ने उनसे ला ताल्लुकी का इजहार करते हुए उनसे गवर्नर के ओहदे से इस्तीफा देने का मुतालबा कर दिया था। शहजाद हुसैन, वॉइस ऑफ अमेरिका, कराची।
یورپی یونین نے کہا ہے کہ مشرقی یوکرین میں اس ہفتے تازہ لڑائی اس فائر بندی کی سنگین ترین خلاف ورزی ہے جو فروری میں دونوں متحرک فریقوں کے درمیان طے پایا تھا۔ برسلز میں جمعرات کے روز باتیں کرتے ہوئے یورپی یونین کی ایگزیکٹو کمیشن کی ترجمان خاتون مایا کوتسیاتچیت نے کہا کہ حالیہ لڑائی ممکنہ طور پر تشدد کی ایک نئی لہر اور اذیتوں کو جنم دے گی۔ کوتسیاتچیت نے متحرک فریقوں پر زور دیا کہ وہ منسک معاہدے کا احترام کریں۔ باغیوں نے اطلاع دی ہے کہ لڑائی کے دوران 15 شہری ہلاک ہوئے ہیں، جبکہ کیف کے عہدیداروں کا کہنا ہے کہ مارنیکا قصبے میں حکومت کے 3 فوجی ہلاک اور 30 زخمی ہوئے ہیں۔ اور یوکرین کے صدر پیٹرو پوروشینکو نے متنبہ کیا ہے کہ 9000 روسی فوجی باغیوں کے کنٹرول والے مشرقی یوکرین میں موجود ہیں، اور متنبہ کیا کہ ملک کو ایک بہت بڑے حملے کے لیے چوکنا رہنا چاہیے۔ مسٹر پوروشینکو نے جمعرات کے روز پارلیمنٹ سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ بڑے پیمانے پر حملوں کا ایک محیب خطرہ موجود ہے۔ ان کے خطاب سے ایک روز پہلے ہی علیحدگی پسندوں کے مشرقی یوکرین میں ایک مضبوط گڑھ میں بڑی لڑائی شروع ہو گئی۔ دونیتسک کے نزدیک ایک کھلی مارکیٹ میں مشتبہ راکٹ حملے سے آگ بھڑک اٹھی، جسے بجھانے کے لیے آگ بجھانے والا عملہ مصروف ہے۔ کریملن مسلسل یہ کہتا رہا ہے کہ اس کے اس بحران میں کوئی براہ راست کردار نہیں ہے، اور باغیوں کی اسلحے اور جنگجوؤں سے مدد کی تردید کرتا ہے۔ چینی حکومت اس حادثے پر اپنی ساکھ کو پہنچنے والے نقصان کو محدود کرنے کے لیے اقدامات کر رہی ہے، جو عشروں میں ملکی تاریخ کا بدترین سمندری حادثہ ہے۔ بحری کشتی غرقاب ہونے کے اس واقعے میں مرنے والوں کی تعداد میں اضافہ ہو رہا ہے، لیکن 3 روز گزرنے کے بعد بھی یہ سوال جواب طلب ہیں کہ اس بدقسمت رات کیا واقعہ ہوا کہ یہ کشتی ڈوب گئی۔ سرکاری میڈیا اپنی توجہ زیادہ تر زندہ بچ جانے والوں کی تلاش کی مہم پر مرکوز کیے ہوئے ہیں، حالانکہ امکانات انتہائی معدوم ہیں۔ جمعرات کے روز تصدیق شدہ ہلاکتوں کی تعداد 65 تک پہنچ گئی، جبکہ 370 سے زیادہ لاپتہ ہیں۔ جنوبی کوریا میں حکومت مڈل ایسٹ ریسپریٹری سنڈروم نامی مرض کے پھیلاؤ کو روکنے کے لیے، جسے مختصراً مرض کہا جاتا ہے، سخت اقدامات کر رہی ہے، جبکہ اس میں مبتلا ہونے والوں کی مصدقہ تعداد جمعرات کے روز بڑھ کر 35 ہو گئی۔ اس کوشش میں ان لوگوں کو قرنطینہ میں رکھا گیا جن کے بارے میں شبہ ہے کہ ہو سکتا ہے کہ انہیں مرض لگا ہو۔ اس کے علاوہ مزید اسکول بھی بند کر دیے گئے ہیں۔ سول سے نامنگار برائن پیڈر نے اپنی رپورٹ میں بتایا ہے کہ جنوبی کوریا کی حکومت اس بات کو یقینی بنانے کے لیے بھی کام کر رہی ہے کہ یہ مرض شمال میں سرحدوں تک نہ پھیلنے پائے۔ تفصیلات کے ساتھ قمر عباس جعفری۔
جنوبی کوریا کی وزارت اتحاد نے جمعرات کے روز کہا کہ وہ 3 تھرمل اسکینر شمالی کوریا کے کائس سونگ کے صنعتی کمپلیکس میں نصب کرے گی، جو کسی بھی ایسے شخص کی نشاندہی کر سکیں گے جس میں اس مرض کی علامات پائی جائیں۔ یہ کمپلیکس مشترکہ طور پر چلایا جانے والا صنعتی زون ہے، جو بین الکوریائی سرحد کے شمال میں واقع ہے، جہاں اوسطاً 300 سے 400 جنوبی کوریائی اور 52,000 شمالی کوریائی لوگ کام کرتے ہیں۔ وزارت اتحاد کا کہنا ہے کہ شمالی کوریا کی حکومت نے تھرمل اسکینر نصب کرنے کے علاوہ مزدوروں کے لیے طبی نقاب فراہم کرنے کی بھی درخواست کی تھی، جو وہ وائرس سے بچنے کے لیے پہن سکیں۔ شمالی کوریا میں مرض کے کسی مریض کی اطلاع نہیں ملی ہے، اور وزارت کا کہنا ہے کہ خالص احتیاطی اقدامات ہیں۔ سول نے گزشتہ سال ایبولا مرض کے پھیلاؤ کے تحت صنعتی زون میں اور 2009 میں ایویئن فلو کے بارے میں تشویش کے سبب اسکینر لگائے تھے۔ شمالی کوریا نے ان مہلک امراض کے پھیلنے پر تشویش کا اظہار کیا تھا۔ گزشتہ سال مغربی افریقہ میں جب ایبولا کا مرض پھیل رہا تھا تو اس نے غیر ملکی سیاحوں کے لیے اپنی سرحدیں بند کر دی تھیں، اور ملک میں داخل ہونے والے کسی بھی شخص کے لیے 21 دن کا قرنطینہ سختی سے نافذ کر دیا تھا۔ جمعرات کے روز ایک ہنگامی میٹنگ میں جنوبی کوریا کے صدر پارک گیون ہائی ڈے مرض کے پھیلاؤ کو روکنے کے لیے ہر کوشش کرنے کو کہا، لیکن جنوبی کوریا میں اس مرض کا شکار ہونے والوں کی تعداد بڑھ رہی ہے۔ وزارت صحت میں پبلک ہیلتھ پالیسی کے ڈائریکٹر کون جون ووک نے کہا کہ مرض کے کئی مریض مصدقہ ہیں۔ ان کے الفاظ، وہ کہہ رہے تھے کہ نئے مصدقہ مریضوں میں ایک صحت سے متعلق کارکن ہے، اور بقیہ وہ لوگ ہیں جن کا اسی وارڈ میں پہلے مصدقہ مریض سے رابطہ ہوا، جبکہ دوسرے اسپتالوں میں بھی اس سے متاثر ہونے والے موجود ہیں۔ قرنطینہ میں رکھے جانے والے لوگوں کی تعداد 1600 ہے، جن کے بارے میں خیال کیا جاتا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ وہ اس سے متاثر ہوئے ہوں۔ بند ہونے والے اسکولوں کی تعداد بھی 800 سے زیادہ ہو گئی ہے۔ اس ہفتے کے وائل میں جنوبی کوریا نے کسی بھی ایسے شخص کے سفر پر پابندی لگا دی ہے جو اس مرض میں مبتلا ہو۔ قمر عباس جعفری، اردو، وی او اے، واشنگٹن۔
امریکہ کی عدالت کے بدھ کے روز منظر عام پر آنے والے ریکارڈ کے مطابق فٹ بال کی عالمی تنظیم فیفا کے ایک سابق عہدیدار چارلز پلیزر نے سن 2013 میں رشوت لینے کا اعتراف کیا تھا۔ یہ رشوت 1998 اور سن 2010 میں فٹ بال کے عالمی کپ مقابلوں سے متعلق ہے۔ تفصیلات سعدیہ اسد سے۔
بلیزر نے امریکی جج کو بتایا کہ انہوں نے اور فیفا کی ایگزیکٹو کمیٹی کے دیگر ارکان نے سن 1998 میں عالمی کپ کی میزبانی فرانس کو دینے سے متعلق فیصلے کے لیے رشوت لی تھی۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ سن 2010 میں فٹ بال کے عالمی کپ کی میزبانی جنوبی افریقہ کو تفویض کیے جانے کے لیے بھی انہوں نے رشوت لی۔ ایسوسیٹڈ پریس کے کھیلوں سے متعلق رپورٹنگ کرنے والے ایک صحافی رون بلم کا کہنا ہے کہ بلیزر تحقیقات کے سلسلے میں اس سے زیادہ مددگار ثابت ہو سکتے ہیں۔
He has not yet been sentenced yet. At the time of the plea, he agreed to forfeit $1.9 million.
انہیں ابھی تک سزا نہیں دی گئی۔ مقدمے کے وقت انہوں نے غیر قانونی طور پر حاصل کی گئی رقم میں سے 1.9 million dollars جرمانہ دینے پر رضامندی ظاہر کی اور باقی وہ سزا کے وقت ادا کریں گے۔ عام طور پر اس طرح کے کیسوں میں جن میں بہت کچھ سامنے آنا باقی ہوتا ہے اس وقت تک سزائیں نہیں دی جاتی جب تک تحقیقات مکمل نہیں کر لی جاتی، کیونکہ حکومت گواہوں کے مسلسل تعاون کو یقینی بنانا چاہتی ہے، جن کا کہنا ہے کہ وہ سزاؤں میں نرمی کے بدلے میں اعتراف جرم کر لیں گے۔ بلیزر نے بدعنوانی کا اعتراف فیفا کے صدر سیپ بلیٹر کے اچانک مستعفی ہونے کے ایک روز بعد کیا۔ اطلاعات کے مطابق وفاقی پراسیکیوٹرز اور ایف بی آئی ان سے تحقیقات چاہتی ہیں۔ اسی اثنا میں بدھ کی رات فیفا کے سابق نائب صدر جیک وارنر نے سن 2010 کے ورلڈ کپ کے حوالے سے رشوت لیے جانے سے قطعی انکار کیا۔ وہ کہتے ہیں، یہ سچ نہیں ہے، جنوبی افریقہ نے مجھے $10 million رشوت نہیں دی ہے۔ انہوں نے رشوت کی مد میں مجھے کچھ بھی نہیں دیا۔ آج جو کچھ بھی میرے پاس ہے یہ سب کچھ سیاست سے قبل بھی میرے پاس موجود تھا۔ یہ الفاظ تھے فیفا کے سابق نائب صدر جیک وارنر کے۔ وارنر کی جانب سے عوام کے سامنے اپنا دفاع کرنے اور فیفا سے متعلق بدعنوانی میں ان کی شمولیت کے الزام اس کے چند روز بعد سامنے آئے ہیں، جب انہیں اور فیفا کے دیگر عہدیداروں اور کھیلوں سے متعلق چار ایگزیکٹو پر باضابطہ طور پر بدعنوانی کے الزامات عائد کیے گئے۔ سعدیہ اسد، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
پروگرام لائف ان امریکہ کے ساتھ مدثرہ منظر۔ میرا خیال ہے کہ ایک نوجوان میئر کا ہونا بڑی شاندار بات ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو بے روزگار ہیں اور میئر برینڈن پالن ان سے بات کر رہے ہیں۔ وہ خود میری لینڈ کے قصبے انڈین ہیڈ میں پلے بڑھے۔ یہ دو دریاؤں کے درمیان ایک 2.5 kilometers طویل میدانی پٹی ہے۔ اس قصبے کا اختتام امریکی بحری اڈے پر ہوتا ہے اور اس کی بڑی شاہراہ ایک گھنٹے کی مسافت پر امریکی دارالحکومت واشنگٹن ڈی سی سے جا ملتی ہے، مگر اس قصبے کے راستے میں پرانے کاروباروں کی باقیات نظر آتی ہیں جو قریبی بڑے شہروں میں شاپنگ سینٹرز کی تعمیر کے بعد بند ہو گئے۔ پالین کو امید ہے کہ انڈین ہیڈ پہلے کی طرح قدرتی خوبصورتی سے مالا مال ہو جائے گا اور اس کے کاروبار پہلے کی طرح پھلیں پھولیں گے اور لوگ یہاں رہنا پسند کریں گے۔
It can definitely turn around, you know. Many, many years ago, Indian Head was a booming town.
آپ جانیے، یہ یقیناً پہلے کی طرح ہو سکتا ہے۔ کئی سال پہلے انڈین ہیڈ ایک نمو پذیر قصبہ تھا اور یہی میں واپس لانا چاہوں گا۔ میں چاہوں گا کہ کاروباری حضرات کو دوبارہ تحریک ملے، وہ کاروباری مواقع سے اسی طرح فائدہ اٹھائیں جیسا کہ میں چاہتا ہوں۔ پالن کہتے ہیں کہ کاروبار کے مالکان جو انڈین ہیڈ میں نہیں رہتے وہ مسئلے کی ایک وجہ ہیں، کیونکہ وہ اپنی خالی جائیدادوں کے باعث ٹیکس کی چھوٹ حاصل کر لیتے ہیں۔ پالین چاہتے ہیں کہ ایک ایسے پروگرام پر عمل درآمد کروائیں جو انہیں اپنی عمارتیں خالی چھوڑنے کے بارے میں ان کے لیے حوصلہ شکن ہو۔ اس سے ہوگا یہ کہ جب کوئی عمارت خالی رہے گی تو اس پر ایک مزید فیس لاگو ہوگی، اس طرح وہ ان کے لیے اور مہنگی ہو جائے گی اور اس سے انہیں وہاں کوئی کاروبار کرنا پڑے گا۔ کاروبار کے مالک کیلی مرفی کو اعتماد ہے کہ نوجوان میئر حالات بدل سکتے ہیں۔
مجھے
ان کی عمر سے کوئی پریشانی نہیں ہے کہ وہ پرجوش ہیں اور میرا خیال ہے کہ جب لوگ ان کے ارد گرد اکٹھے ہوں گے تو ہم ایک بار پھر خود کو پرجوش محسوس کریں گے. ہم اس چیز کو اس قصبے میں کئی برسوں سے کھو چکے تھے. میئر کی والدہ وینڈی پالین کہتی ہیں کہ ان کے بیٹے میں شہر کو آگے لے جانے کا عزم موجود ہے. وہ کسی چیلنج سے پیچھے نہیں ہٹتا اور جب وہ مسائل کو دیکھتا ہے تو وہ ان کے لیے کوئی حل تلاش کرنے کی کوشش کرتا ہے. جب پالین 10 سال کے تھے تو انہوں نے شہر کے عہدیداروں پر زور دیا کہ وہ پیدل چلنے والوں کے لیے سڑک عبور کرنے کے نشان لگوائیں اور وہ جیت گئے.
So I've always been involved, you know, ever since then I've been going to a bunch of town meetings.
تو میں اس کے بعد ہمیشہ سے ان کاموں میں مصروف ہوں اور شہر کی متعدد میٹنگز میں جاتا رہا ہوں اور میں نے فیصلہ کیا کہ اب وقت آ گیا ہے کہ کوئی قدم اٹھایا جائے. پالین کو اعلیٰ ترین ایگزیکٹو کے طور پر $6,000 سالانہ ملیں گے. وہ ایک گھر میں رہ رہے ہیں اور کالج کی کلاسیں آن لائن لیتے ہیں. ان کے پاس اپنے دفتر میں 16th century کی معروف کتاب دا پرنس موجود ہے. پالین کہتے ہیں کہ یہ کتاب وائٹ ہاؤس کے اوول آفس میں بھی ایک اہم مقام رکھتی ہے. چنانچہ میئر کے طور پر ان کے لیے بھی تحریک کا باعث رہے گی. مدثرہ منظر، وائس آف امریکہ، واشنگٹن.
سامعین، پروگرام سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کے ساتھ انجم ہیرلڈ گل آپ کی خدمت میں حاضر ہے. یونیورسٹی کالج لندن کے شعبہ جینیات کے پروفیسر اسٹیو جانز کا کہنا ہے کہ انسان کا 50% ڈی این اے کیلے جیسا ہے. گویا کیلا انسان کا نصف رشتہ دار ہے. کئی ماہرین اس سے اتفاق نہیں کرتے، لیکن اب حال ہی میں انکشاف ہوا ہے کہ کیلے کی طرح چاول بھی انسان کا رشتہ دار ہے اور اس کا انسان سے خون کا رشتہ ہے. چاول سے نہ صرف خون حاصل کیا جا سکتا ہے بلکہ اسے اصلی خون کی طرح بلا خوف و خطر مریضوں کو دیا بھی جا سکتا ہے. سائنسدانوں کا کہنا ہے کہ چاول کے پودوں میں انسانی ڈی این اے کی پیوند کاری کر کے خون کا ایک اہم جز پلازما حاصل کیا جا سکتا ہے، جسے ہسپتالوں میں ان مریضوں کے علاج کے لیے استعمال کیا جائے گا جنہیں خون کی اشد ضرورت ہو. ماہرین کو توقع ہے کہ چاول کی جینیاتی فصل کاشت کر کے اتنی بڑی مقدار میں انسانی خون کا متبادل حاصل کیا جا سکتا ہے کہ پھر شاید خون کا عطیہ دینے والوں کی ضرورت باقی نہ رہے. دنیا بھر میں خون کی بڑھتی ہوئی طلب اور اس کے مقابلے میں عطیہ دینے والوں کی کمی نے سائنسدانوں کی توجہ خون کے ایسے متبادل تیار کرنے پر مرکوز کروا دی ہے جو اپنی خصوصیات کے اعتبار سے اصلی انسانی خون جیسا ہو اور اس کا استعمال انسانی صحت کے لیے محفوظ ہو. حال ہی میں برطانوی سائنسدانوں نے سٹیم سیل سے لیبورٹری میں اصلی خون تیار کرنے کا اعلان کرتے ہوئے کہا ہے کہ لیبورٹری میں تیار کیے جانے والا خون ایک عشرے کے اندر میڈیکل سٹوروں پر کھلے عام ملنے لگے گا. اور اب حال ہی میں چین کے سائنسدانوں نے یہ چونکا دینے والا انکشاف کیا ہے کہ انہوں نے چاول کے پودے میں جینیاتی تبدیلی کر کے کامیابی کے ساتھ ایسی فصل اگا لی ہے جو انسانی خون کا حقیقی متبادل فراہم کر سکتی ہے. چین کی ووہان یونیورسٹی کے سائنسدانوں کا کہنا ہے کہ چاول میں جینیاتی تبدیلیاں کر کے بڑی مقدار میں ہیومن سیرم ایلبومینیم کاشت کیا جا سکتا ہے جو اسپتالوں میں خون بالخصوص پلازما کی بڑھتی ہوئی ضروریات پوری کر سکتا ہے. پلازما عطیے سے حاصل ہونے والے خون سے تیار کیا جاتا ہے. خون کا 55% حصہ پلازما پر مشتمل ہوتا ہے. پلازما خون میں سب سے اہم کردار ادا کرتا ہے، جن میں ہارمونز، وٹامنز اور معدنیات اور خوراک فراہم کرنے والے دیگر مرکبات کو جسم کے تمام حصوں تک پہنچانا اور استعمال شدہ فاسد مادوں کو اخراج کے لیے جگر اور گردوں تک واپس لے جانا شامل ہے. گویا پلازما خوراک کی فراہمی اور اندرونی صفائی جیسے اہم ترین امور انجام دیتا ہے. وسطی چین میں واقع ووہان یونیورسٹی کے سائنسدان ڈاکٹر وائی چنگ یانگ، جو اس تحقیق کے سربراہ ہیں، چاول سے پلازما کی تیاری کے لیے منفرد طریقہ استعمال کیا. انہوں نے چاولوں کی ایک قسم میں بیکٹیریا کی مدد سے انسانی ڈی این اے داخل کیا، جس سے چاول کے پودے انسانی خون کا پلازما تیار کرنے لگے. جریدے پروسیڈنگ آف دی نیشنل اکیڈمی آف سائنسز میں شائع ہونے والی رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ چاول سے حاصل ہونے والے پروٹین کیمیائی اور طبی لحاظ سے اصلی خون جیسے ہیں. انجم ہیرلڈ گل، اردو وی او اے، واشنگٹن.
آواز دوست کے نامی مقابلہ، میری کہانی.
ہم ایک عرصے سے آپ کو یہ کہانیاں سنا رہے ہیں، لیکن ہم ہی کیوں، اب آپ کی باری ہے. منتخب کہانیوں کو ہم آپ کی اپنی آواز میں اردو ریڈیو، ٹیلی ویژن اور ویب پر سنوائیں گے.
ہر ماہ 3 منتخب کہانیوں پر بڑے انعامات دیے جائیں گے.
लेकिन प्रोग्राम में नशर होने वाली हर कहानी किसी न किसी इनाम की मुस्तहक होगी।
आप ये कहानियाँ हमें ईमेल भी कर सकते हैं urdu.feedback@voanews.com। कहानियाँ भेजने के लिए पाकिस्तान में हमारा पता है, मेरी कहानी वॉइस ऑफ अमेरिका उर्दू सर्विस, पीओ बॉक्स नंबर 1353 यानी 1353 इस्लामाबाद पाकिस्तान।
और भारत में हमारा पता है, मेरी कहानी वॉइस ऑफ अमेरिका उर्दू सर्विस, पीओ बॉक्स नंबर 5437 या 5437 नई दिल्ली 110011 भारत। उर्दू सर्विस के ये प्रोग्राम मीडियम वेव 972 किलोहर्ट्ज़ पर पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक रोजाना शाम 7 बजे से सुबह 7 बजे तक नशर होते हैं।
तो इंतजार रहेगा आपकी कहानियों का।
मजीद तफसीलात के लिए urdu.voa.com। आवाज़ दोस्त इनामी मुकाबला, मेरी कहानी।
और अब पेश है अमरीकी हुकूमत की पॉलिसियों का तर्जमान इदारिया।
खवातीन के आलमी उमूर के लिए अमरीका की खसूसी सफीर कैथरीन रसल ने कहा है कि दाएश ने पूरे इराक में खवातीन और लड़कियों की जिंदगियों को जहन्नुम बना दिया है। अकलियतों के हालात तो इंतहाई नागुफ्ता बे हैं। हजारों यजीदी औरतों और लड़कियों को पिछले मौसम गर्मा में दाएश ने अगवा किया। मुकैद लड़कियों जिनमें से बास की उम्रें 7-8 साल थीं, उनके साथ दाएश के जंगजुओं ने जिना भी जबर किया और बास से जबरदस्ती निकाह करके शादी रचा ली। बहुत सी औरतों ने यह भी बताया है कि जिना भी जबर, जबरदस्ती शादी या जबरदस्ती तब्दीली मजहब से बचने के लिए उन्होंने खुदकुशी की कोशिश की। इन्होंने दूसरी औरतों को भी इसी तरह खुदकुशी करते हुए देखा। बाज औरतों को लौंडिया बनाकर इराक, शाम और दूसरे मुल्कों में भी फरोख्त कर दिया गया। दाएश ने सरेआम औरतों और बच्चों को गुलाम बनाने का इकरार का दावा अपने ऑनलाइन अंग्रेजी रिसाले में किया है। इन्होंने इसका जवाब ये पेश किया है कि ये सब कुछ उनके मुताबिक शरई कवानीन के मुताबिक है। सफीर रसल ने कहा कि दाएश की कैद से रिहा होने वाली खवातीन और लड़कियां इंतहाई अजियत का शिकार हैं। इन्होंने ये बात इराक के हालिया दौरे के बाद कही है। जिन इराकियों से वो मिली उन्होंने बताया कि रिहाई से निजात हासिल करने के बाद अब भी ये जज्बाती तौर पर शदीद सदमे से दोचार हैं और बास तो अब भी वही कपड़े पहने हुए हैं जो उन्होंने कैद के दौरान पहन रखे थे। यजीदी औरतें और लड़कियां जो दाएश की कैद से भाग निकली हैं वो अपने ऊपर गुजरने वाले सदमा से बाहर नहीं निकल सकी हैं और उन्हें एक बहुत बड़े चैलेंज का सामना है। इन बेघर खवातीन को जो तिब्बी और नफसियाती इमदाद मिल रही है वो महदूद और नाकाफी है। अमरीका इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पर और दीगर मामलात में मदद फराहम कर रहा है। अमरीका इराक की हुकूमत और इराक की गैर सरकारी तंजीमों के साथ मिलकर काम करने के अज़्म पर कायम है। अमरीका अक़वामे मुत्तहिदा के साथ मिलकर दाएश के मजालिम से मुतासर अफराद की जरूरतों को पूरा करने के लिए भी तैयार है। सफीर रसल ने कहा कि इस मसले से मुतालिक जरूरतें इतनी ज्यादा हैं कि बैन अल-अक़वामी बरादरी को चाहिए कि वो इस तनाज़े का शिकार होने वाली औरतों की मदद के लिए आगे बढ़े। इन्होंने कहा कि इस सारे मसले का एक ही हल है कि दाएश को शिकस्त से दोचार करके मुकम्मल तौर पर तबाह कर दिया जाए और इराक के मर्द और ख़वातीन की मदद की जाए ताकि वो अपने मुल्क की तामीर नौ कर सकें। अमरीका और इराक इस मकसद के हुसूल के लिए पुरज़्म हैं और अमरीका और उसके इत्तेहादी फजाई हमले कर रहे हैं। इराक की दिफाई सलाहियतों में इजाफे के लिए अमरीका तरबियत और साजो सामान फराहम कर रहा है।
अभी आपने इदारिया सुना जिसमें हकूमत अमरीका के ख्यालात की तर्जुमानी की गई। अगर आप कोई तबसरा करना चाहते हैं तो इस पते पर खत लिखिए, एडिटोरियल्स वॉइस ऑफ अमेरिका, वाशिंगटन DC 20237 USA। आप वॉइस ऑफ अमेरिका के एडिटोरियल होम पेज पर भी अपनी राय का इजहार कर सकते हैं और हमारे तमाम ताज़ा इदारिये पढ़ सकते हैं। पता है www.voanews.com/editorial।
और अब हमारे इस न्यूज शो का वक्त खत्म हुआ। इसके एडिटर थे असद हसन, प्रोड्यूसर वीटो मेयर और इंजीनियर जुबैर अल तैयब। और अब से कुछ देर बाद प्रोग्राम होगा मेरी कहानी, जिसे पेश करती हैं शहनाज अजीज और उनके साथ प्रोड्यूसर होंगी सादिया असद। अगले न्यूज शो तक के लिए खालिद हमीद को इजाजत दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।